بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور آج کے درس میں ایک نئی فصل سے درس کا آغاز کرتے ہیں. الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان. ابھی تک جتنے دروس گزر چکے ہیں ان کا تعلق ارکان اسلام، ارکان ایمان کے سب سے پہلے رکن کے تعلق سے تھا، الایمان باللہ. اور پچھلے درس میں صرف ایک جملے میں یا دو جملوں میں اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور تیسرا کیا ہے، فرشتوں پر ایمان، ان تینوں پر ایمان کے تعلق سے بھی بات ہو گئی ہے. اور آج کی نشست میں ارکان ایمان کا جو پانچواں رکن ہے، الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، اس کے تعلق سے کچھ چند اہم باتیں کرتے ہیں. شرح میں فضل الشیخ العلامہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے، یعنی شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اب آخرت کے دن کے تعلق سے بات شروع کی ہے اور اہل سنت جماعت کے عقیدے کو بیان کیا ہے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فصل، باب باندھا ہے، ومن الإيمان باليوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان میں سے یہ ہے کہ الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت. سنڈرلائن کریں، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت. آخرت پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ ہر اس چیز پر ایمان رکھنا ہے جس کی خبر ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو کچھ ہونے والا ہے مرنے کے بعد. ایک سوال ہے میرا، اس سے پہلے ہم آگے چلیں. الایمان بالیوم الآخر، جیسے کہ اس کے اس ٹائٹل سے ظاہر ہے، آخرت پر دن پر ایمان کا کیا معنی ہونا چاہیے؟ الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ قیامت کے دن پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان. اور یہاں پر شیخ الاسلام فرماتے ہیں جو کچھ ہونے والا ہے مرنے کے بعد. دونوں کو فرق ہے تعریف میں، یہ ایک ہی بات ہے؟
ایک ہی بات.
اچھا، جو ہم کہتے ہیں قیامت کے دن پر ایمان، تو موت اور قبر کہاں ہے؟ قیامت کے دن میں ہے، اسے پہلے ہے. دیکھیں تعریف کتنی، یعنی جیسے کہتے ہیں نا، دقیق تعریف. کیونکہ آخرت کے دن جو ہے بعث کے بعد ہوگا، جب وہ دوبارہ زندہ ہوں گے. اس سے پہلے کچھ اور مرحلے ہیں جن کا ذکر کرنا لازمی ہے، جن کے دلائل بھی ہیں، اور بہت سے لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں. وہ بعض نے تو قبر کے نعیم رضا پر ایمان بھی نہیں رکھتے، ایمان تو آخرت کے دن پر ہے، تو یہ تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اور بڑی تاویل پیش کرتے رہتے ہیں. تو یہ تعریف دقیق تعریف ہے اور اسی کو یاد ہمیشہ رکھیں. آسان ہے, موت حقیقت ہے, کافر کو بھی یقین ہے, مگر موت سے لے کے موت بھی اسی میں شامل ہے. اس پر بات اسی نہیں کرتے کہ کافر کو بھی یقین ہے موت کے بعد کا مرحلہ, یعنی روح کا قبض ہونا, کیسے روح قبض ہوتی ہے, اس بات پر ایمان سے لے کے قبر پر ایمان, پھر سور کا پھونکنا, پھر آخرت کا دن جو ہے جس میں پھر بہت ساری اور تفصیل ہے کہ میدان محشر ہے, اس کے بعد پھر حساب ہے, اس کے بعد پھر ترازو ہے, اور اس کے ساتھ حوض کوثر ہے, نامہ اعمال, یہ ساری چیزیں جو ہیں فلسرات وغیرہ, یہ سب اس میں شامل ہیں. اس لیے جو آپ کہتے ہیں نا الایمان بکل ما اخبر به نبی صلی اللہ علیہ وسلم مما يكون بعد الموت, اس میں ہر یہ سب چیز شامل ہو جاتی ہیں. جنت دوزہ کب ہے, مرنے سے پہلے مرنے کے بعد, فلسرات کہاں پہ ہے, حشر, نامہ اعمال, ترازو, حوض کوثر, یہ سب چیزیں کہاں پہ ہیں, مرنے کے بعد ہے نا, سبحان اللہ. تو سب اس میں شامل ہو گیا, ایک ہی جملے میں سب شامل ہو گیا. تفصیل میں دیکھیں گے 13 کے قریب چیزیں بندی ہیں تقریباً جن پر ایمان رکھنا ہے تقریباً. اچھا, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں حکم کیا ہے, حکم الایمان بالیوم الآخر فریضۃ واجب, فرض ہے, واجب ہے. اور دین میں کیا مرتبہ ہے, کیا اہمیت ہے, ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے. تو اس ایسا فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ, اور بہت جگہوں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کو جوڑا ہے ایک ساتھ. اس کی حکمت یہ ہے کہ الایمان بالمبدأ والایمان بالمعاد, ابتدا سے انتہا تک, کیونکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا یقین, وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی نہیں رکھتا, کیونکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ کبھی عمل کرے گا نہیں, اور عمل اسی نہیں کرتا کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, اس کو آخرت میں جو جزا ثواب وغیرہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, اور نہ اسے ڈر ہوتا ہے عذاب کا یا کسی سزا کا, کیونکہ جب انسان یا مسلمان نیک عمل کرتا ہے یا برائی سے بچتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا حساب ہونا ہے, جزا ثواب سزا سب پر یقین ہوتا ہے, اس لیے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے, اپنا عقیدہ درست کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے. لیکن اگر اس کا آخرت پر ایمان نہ ہو تو اس کی حالت کچھ ایسی ہوگی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 24 میں, 24 میں, ان لوگوں کے تعلق سے, وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. ان لوگوں نے کہا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, ان کی بات ہو رہی ہے کہ صرف ہماری زندگی جو ہے یہ دنیاوی زندگی ہے, ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں سے وقت ہی ہلاک کر دیتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ ہم مر جاتے ہیں, مٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسے آخرت کا دن کیوں کہا گیا ہے, جیسا فرماتے ہیں بسم رحمہ اللہ, وسمی الیوم الآخر بالیوم الآخر لأنه یوم لا یوم بعده فهو آخر المراحل, کیونکہ اس دن کے بعد کوئی دن نہیں ہے. دو لفظ ہیں نا, یوم اور آخر, یوم دن کو کہتے ہیں اور آخر آخر کو کہیں جس کے بعد کوئی اور چیز, کوئی اور دن نہ ہو. سبحان اللہ, ایک ہی دن میں فیصلہ ہوگا, ایک ہی دن میں تمام چیزوں کا ذکر ہم کریں گے, سب ایک دن میں ہوں گے. سبحان اللہ. پھر ایسا فرماتے ہیں جب بات مرحلے کی ہے کہ سب سے آخری مرحلہ ہے, آخری مرحلے کا دن ہے, پھر فرماتے ہیں انسان 5 مراحل سے گزرتا ہے انسان کی زندگی میں, 5 مرحلے ہیں. پہلا ہے عدم کا مرحلہ. مرحلہ کہتے ہیں ٹائم پیریڈ کو یا سٹیج کو جسے ہم کہتے ہیں مختلف سٹیجز. تو یہ پانچ سٹیج، پانچ مرحلے ہیں. پہلا عدم کا ہے، دوسرا حمل کا ہے ماں کے پیٹ میں، تیسرا دنیا کا مرحلہ جس میں ہم اس وقت زندہ ہیں، چوتھا برزخ کا ہے جسے قبر بھی کہتے ہیں، اور پانچواں الآخرہ آخرت کا مرحلہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مرحلہ. عدم کی دلیل، تو پانچ مراحل کی ذرا دلیل دیکھیں، پانچ مراحل کی دلیل بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الانسان آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الى آخر الآیہ. کیا انسان پر کچھ ایسا وقت بھی آیا ہے اس کی زندگی میں، یا کوئی ایسا مرحلہ بھی آیا ہے، لم يكن شيئا مذكورا، جب اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. یہ کون سا مرحلہ ہے جب ذکر نہیں تھا؟ عدم وجود ہوتا ہے. کہ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں انسان کی، انسان موجود ہے اور عدم معدوم ہے، تو عدم کیسے وجود ہوا؟ اگر یہ آیت نہ ہوتی، یہ دلیل نہ ہوتی، تو پھر ممکن نہ ہوتا. کیا خیال ہے؟ کیونکہ وجود اور عدم دونوں متضادات ہیں، دونوں ایک وقت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. لا اجتماعان ولا يرتفعان، اگر ایک ہے دوسرا نہیں، دوسرا تو پھر پہلا نہیں ہے. لیکن دیکھیں سبحان اللہ، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا جس میں اس کا لم يكن شيء مذكور، شيء مذكور نہیں تھا. انسان کی تخلیق نطفے سے ہوتی ہے، اور نطفہ ماں باپ کا ہوتا ہے، یعنی انسان کا وجود نطفے کی شکل میں باپ میں بھی موجود ہے، ماں میں بھی موجود ہے، ابھی ملے نہیں ہیں لیکن نطفہ موجود ہے. جب ملیں گے نطفہ جو ہے، اس نطفے سے پھر انسان کی تخلیق ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، پھر مرحلہ شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ کا مرحلہ، اگلا مرحلہ جو ہے. تو شیء مذکورہ، لم یکن شیء مذکورہ جو ہے، حقیقت موجود ہے لیکن اس کا جو اس کی بنیاد ہے نطفہ، وہ موجود ہے لیکن اس کی وجود کی حقیقت وہ موجود نہیں ہے. اس لیے فرمائے لم یکن شیئا مذکورا، شیء مذکور نہیں تھا. اچھا، سورۃ الحج آیت نمبر پانچ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے، شبہ ہے بعث میں، بعث کہتے ہیں دوبارہ زندہ ہونے کو، فإن خلقناكم من تراب، ذرا اس حقیقت کو بھی جان لیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفة، پھر نطفے سے، ثم من علقة، پھر علقة سے، علقة کہتے ہیں جمع خون کو، ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة، پھر مضغے سے، مضغے کہتے ہیں سپورٹ نہیں ہوتی جسے چبائی جاتی ہے، مضغ سے، مضغہ چھوٹی سی، مخلقة غیر مخلقة، ابھی تخلیق کے مرحلے میں داخل ہوئی ہے، مکمل تخلیق نہیں ہوئی، آدھے حصے میں تخلیق ہوئی، آدھے میں نہیں ہوئی ہے. یہ سب کیوں بیان ہو رہا ہے؟ لنبین لکم، تاکہ بات تمہاری واضح ہو جائے، یہ حقیقت کیا ہے، تمہاری اپنی حقیقت کیا ہے، تمہارے اصل کیا ہے، تم کیسے وجود میں ہو عدم سے. جو رب تمہیں عدم سے پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا خیال ہے؟ باب اولا ہے کہ نہیں؟ آپ ایک کام پہلی مرتبہ کرتے مشکل ہوتا ہے، ہم انسان کی بات کر رہے ہیں نا، جب ایجادات انسان نے کی ہے، سب سے پہلے مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ جب پہلی مرتبہ آپ کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں، اگلا مرحلہ جب دوبارہ اس کو بنانا پڑتا ہے آپ کو، زیادہ مشکل تو زیادہ آسان ہوتا ہے. اب دیکھ لیں موبائل فون ہمارے ہاتھ میں، جب نہیں تھے ریسرچ ہو رہی تھی، کتنی بلینز آف ڈالرز خرچ کیے، مشکل سے وجود میں آ گیا. اب جو بن رہے فیکٹریز دیکھے دنیا میں، کتنی پروڈکشن ہو رہی ہے، آسان ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. دیکھ اگلے الفاظ دیکھیں، سبحان اللہ، لنبین لکم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ورم أرحام جمع رحم هي جماك رحم هي اسمي هم اسم نطفق جسمية تبديلية ہو رہی ہیں تخلق مختلف مرحلے ہیں اس میں قرار پات پاتے ہیں ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں الى اجل مسمى مقرر وقت تک ثم نخرجكم طفلة پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں باہر نکالتے ہیں ثم لتبلغوا اشدكم پھر تم مضبوطی کو پہنچتے ہو اشدكم ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض العمر تم ایسے کوئی پہلے مر جاتے ہیں اور کوئی عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں لکی لا يعلم من بعد علم شيئا تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جان انجان ہو جائے جب بچہ پیدا ہو تو کچھ جانتا ہے کچھ نہیں جانتا جب انسان عمر رسیدہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کے علم میں بھی وہ یہ طاقت تھی وہ سب آہستہ آہستہ ختم جسم کمزور حافظہ کمزور سب کچھ آہستہ آہستہ ختم یہاں تک ایسے مرحلے بھی آتا ہے جب انسان اپنوں کو پہچان نہیں پاتا سبحان اللہ اتنی کمزوری ہو جاتی ہے یہاں تک اسے یہ بھی نہیں پتہ اس نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے اس وقت کا پتہ نہیں ہوتا ڈسورینٹیشن سی ہو جاتی ہے دماغ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے وتر الارض حامدۃ آپ دیکھتے ہیں زمین کو بالکل حامد یعنی خاموش و سیدھی فإذا انزلنا عليها الماء پھر جب ہم اس پہ پانی برساتے ہیں اهتزت وربت ہلتی ہے اور اس میں پودے نکلنا شروع ہوتے ہیں وانبتت من كل زوج بهیج اور پھر اناج میں سے اور نباتات میں سے جو خوبصورت جوڑے ہیں وہ پھر پیدا ہو جاتے ہیں سورۃ الحجر کی افواج دیکھیں سبحان اللہ ایک ہی آیت میں کتنے پیغامات ہیں یہ انسان جو بعث کا انکار کرتا ہے یہ اس پہ شک کرتا ہے کہ دوبارہ ہم زندہ ہوں گے کہ نہیں اب اس آیت کے بعد وہ شک کر سکتا ہے ایک تو اس کا اپنی تخلیق کیسے ہوئی ہے اور پھر یہ جو نباتات ہیں یہ زمین دیکھ لیا مردہ ہے ضرب المثل بھی اس میں ہے سبحان اللہ جو بعث میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا مختلف انداز سے اللہ نے بیان فرمایا ہے تین بڑے باتیں نمبر ایک خبر سے نمبر دو قسم سے نمبر تین ضرب المثل سے یہ ضرب المثل ہے مثال بیان کرنے سے اب کیا بہانہ رہ گیا آپ کے پاس آپ نہیں مانتے ایک تو خبر ہے نا سیدھی خبر سچی ہے ہمارا ایمان ہے اچھا خبر پہ یقین نہیں قسم ہے قسم پہ بھی یقین نہیں ہے اچھا اس حقیقت کو کیا کرو گے یہ ضرب المثل تمہارے سامنے مثال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو زمین مردہ ہے خود بھی کہہ دو زمین مردہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش آتی ہے یا پانی ہم دیتے ہیں اس مردہ زمین سے زندہ پودے اگتے ہیں وہ زندہ ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں یہ زمین زندہ ہے زمین کی زندگی کس چیز سے ہے اس کے زرخیزی سے سبحان اللہ یہ ضرب المثل ہے یہ پہلا دوسرا مرحلہ ہے مرحلۃ الحمل حمل کا مرحلہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسی آیت میں بھی ہے جو ہم گزر چکی ہے سورۃ الحج کے اعتبار پانچ میں لیکن الگ سے بھی سورۃ الزمر آیت نمبر چھ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کو پیٹوں میں خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث خلق بعد خلق مختلف خلق مراحل نطفہ علقہ مضغہ جیسے بیان ہوا ہے فی ظلمات ثلاث تین اندھیروں میں سبحان اللہ السلام ورحمۃ اللہ الی آخر الآیہ اب یہ مرحلہ بھی جو ہم دیکھتے ہیں مرحلہ الحمل یہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے حمل عورت ہم دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی انکار کوئی کر نہیں سکتا تیسرا مرحلہ دنیا کی زندگی کا مرحلہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون سورۃ النحل آیت نمبر 78 واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے لا تعلمون شیئا حالت کیا ہے تمہاری کچھ نہیں جانتے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اور تمہارے اللہ تعالیٰ نے بنايه السمع سن الابصار ذكنا ولا افئده دل يعني ورسمجنا دل دماغ ورسمجنا لعلكم تشكرون تاكيتم شكر كرني والي بنو بن شيخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ جو مرحلے ہیں انہی مرحلوں کی بنیاد پر ہے خوشبختی اور بدبختی. یہ دنیا کا مرحلہ ہے جس سے انسان گزرتا ہے, اسی سے تعلق ہے خوشبختی کا یا بدبختی کا. اور یہ جگہ ہے, یہ دنیا جو ہے امتحان کی اور آزمائش کی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور, سورۃ تبارک آیت نمبر 2. جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو, کیوں پیدا کیا ہے ذرا غور کریں, سبحان اللہ. لیبلوکم, تاکہ تمہیں آزمائے, تمہارا امتحان لے. کیا امتحان ہے؟ ایکم احسن عملا, تم میں سے کون عمل کرنے والا نہیں. صرف عمل نہیں ہے مطالبہ ہم سے, صرف عمل کا نہیں ہے, بلکہ احسن عملا, سب سے اچھا عمل کون کرنے والا ہے یا کون کرتا ہے. وہو العزیز الغفور, اور وہ عزت والا غالب ہے اور خوب مغفرت کرنے والا ہے. دو قسم میں بٹ جاتے ہیں, کچھ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ, تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے, پکڑ بہت سخت ہے, غالب ہے. اور جو کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور ہے, سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں موت کو زندگی سے پہلے مقدم ہے, الذی خلق الموت والحیاۃ, موت پہلے ہے زندگی پہلے ہے. موت میں بھی ہمارا آزمانا ہوتا ہے, موت میں ہمارے لیے آزمائش ہے, مرنے والے کے لیے بھی اور اس کے پیاروں کے لیے بھی, دوست احباب کے لیے بھی. زندگی کی آزمائشیں تو بہت انسان گزرتا رہتا ہے, جھیلتا رہتا ہے. سب سے بڑی مصیبت موت کی مصیبت ہوتی ہے, اور ڈگمگا جاتے ہیں اکثر لوگوں کی, اللہ سب پر رحم فرمائے. یہ بھی آزمائش ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ مصیبتوں پر صبر یا ان کا حق ادا کرنا, صبر کا حق ادا کرنا جو صرف زندگی میں نہیں ہوتا بلکہ موت کے وقت بھی ہوتا ہے. اور پھر مرنے سے جو آخرت مرحلہ وہ بھی شامل ہو جاتا ہے, تاکہ جیسے موت یقین ہے تو اس کے بعد مرحلے پر بھی تمہیں یقین رکھنا ہے. چوتھا مرحلہ مرحلۃ البرزخ, اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100 میں, وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے جو ہے برزخ کا مرحلہ ہے. کب تک ہے؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, جب تک کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتے. موت ہے, موت کے بعد برزخ ہے, پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے. مطلب کیا ہے؟ موت کے بعد زندگی, پھر زندگی. کیا خیال ہے؟ موت ہے نا, دیکھیں زندگی ہے, پہلے عدم ہے, نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, موت ہے. زندگی ہے, پھر موت ہے, پھر زندگی ہے. موت دنیا سے چلے جانا, قبر میں, برزخ میں زندگی ہے, موت ہے, زندہ ہے, موت ہے, زندہ ہے. تو پھر بعث میں دوبارہ زندہ کیسے ہوگا؟ کیا یہی تو بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پانچ مرحلے کون سے ہیں؟ جب سور پھونکا جائے گا تو مرحلہ یہ جو زندگی کا مرحلہ جو ہے ایک جو برزخ ہی ختم ہو جائے گی, جب ختم ہوگی تو پھر اگلے مرحلے کے لیے انسان منتقل ہو جاتا ہے. سور پھونکا جائے گا پھر قبر سے دوبارہ لوگ زندہ ہو کے نکلیں گے سارے. یہ مرحلے ہیں, یہ مرحلہ برزخ کا آخرت کے ساتھ, جب برزخ کا معاملہ ہے آخرت سے کیسے جڑا ہوا ہے, کیا فرق ہے. یعنی کہ انسان مر گیا تو مر گیا, قبر میں پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ اگر برزخ زندگی تو گئی نا, پھر اگر مرنے کے بعد صرف قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا, تو پھر بیچ میں برزخ کہاں ہے؟ یہیں پر غلط فہمی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں برزخ کا مرحلہ عدم ہے, برزخ تو ہے نہیں کچھ, موت ہے پھر دوبارہ زندگی ہے. یہاں پہ غلط فہمی ہوئی ہے. موت, انسان جب مرتا ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے دنیا کی زندگی سے برزخ کی زندگی کی طرف. دنیا ہے اس میں نہیں, ختم ہے, برزخ ہے. جب سور پھونکا جائے گا انسان دوبارہ زندہ ہوگا تو پھر برزخ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے.
موت سے برزخ کی زندگی شروع,
ہاں
سور سے جب پھونکا جائے,
ہاں آخرت کی زندگی شروع, برزخ کی ختم. یہ فرق ہے. اس کے بعد ہے پھر آخرت, پانچواں آخرت کا مرحلہ, اور یہی مرحلہ جو ہے انجام کن مرحلہ جسے کہتے ہیں. اور اس مکمل سفر کا آخری مرحلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ المؤمنون آیت نمبر 16 میں, ثم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر یقیناً اس کے بعد تم سب مرنے والے ہو. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون, پھر یقیناً تم سب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے. بعد ذلك لمیتون, کیا بعد ذلك؟ جو مرحلے گزر چکے ہیں, پھر موت آئے گی, پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول, الایمان بکل ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما یکون بعد الموت, ہر اس چیز پر ایمان جس کی خبر دی ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کچھ ہونے والے ہیں مرنے کے بعد, یہ سب داخل ہے آخرت پر ایمان میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو آخرت کے دن میں داخل ہو جاتا ہے, اس لیے یہ کہا جاتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے, تو جو کچھ بھی مرنے کے بعد ہے وہ سب آخرت کے دن میں شامل ہے. موت کو قیامت صغرا بھی کہتے ہیں, چھوٹی قیامت. اور یہ آخرت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے, موت کا مرحلہ. پیچھے ایسا فرماتے ہیں, ایک مختصر موعظہ ذرا پیارا ہے سنیں ذرا. فرماتے ہیں آخرت کا دن ہمارے کتنا قریب ہے, ہمارے اور اس دن کے بیچ میں صرف موت ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو پھر آخرت کے دن میں داخل ہو جاتا ہے, اور جس دن صرف جزا اور حساب باقی رہ جاتا ہے. اس لیے ہمیں خبردار رہنا چاہیے اس بات کے تعلق سے. ذرا سوچے انسان کہ آپ کتنے بڑے خطرے میں ہیں, کیونکہ موت کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے کب آئے گی. ممکن ہے کہ انسان اپنے گھر سے باہر نکلے واپس نہ آ سکے, یا انسان اپنی آفس کی کرسی پہ بیٹھتا ہے اسے اٹھ نہیں سکتا, یہ بھی عین ممکن ہے کہ انسان اپنے بستر پر سو جائے لیکن وہ اس کا پھر آخری سونا ہو, اور اس بستر سے اٹھا کر اسے غسل کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اور اس بات سے ہم پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, یعنی جو زندگی کے لمحات ہم جی رہے ہیں اسے غنیمت سمجھ کر اسے فائدہ اٹھائیں, اور توبہ کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اور جب یہ انسان ہمیشہ یہ شعور رکھتا ہے اور اس کی فکر اسے لگتی ہے کہ اسے توبہ کرنی چاہیے, اور وہ توبہ کرتا رہتا ہے اور رب کی طرف واپس پلٹتا رہتا ہے, انابت کرتا رہتا ہے, تو پھر اسے موت بھی ایسی حالت میں آئے گی کہ وہ خیر پر ہوگا انشاءاللہ. حقیقت ہے کہ نہیں؟ لیکن جسے مرنے کی فکر ہوتی ہے اور حساب اور کتاب کی فکر ہوتی ہے تو موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. میں نے پچھلے درس میں ایک سوال کیا تھا, موت کی تیاری کیسے ہوتی ہے, مرنے کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ ایک لفظ میں, حقوق ادائیگی میں. اس سے کیا مراد ہے؟ حقوق ادائیگی. آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حق سے لے کر تمام مخلوقات کا حق, یہاں تک کہ اگر آپ کے گھر میں جانور ہے اس کو اپنے پالو, اس کا حق بھی اس میں شامل ہے. لا الہ الا اللہ سے لے کے ادنے سی چیز جو اوپر حق رکھتی ہے, یہ تمام اس میں شامل ہیں, جس میں قرض کی ادائیگی بھی شامل ہے. کئی لوگ اسے غافل ہو جاتے ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہے, وہ بھی حق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیوں کیا جس شخص کے اوپر صرف 2 دینار قرض تھا؟ کیا وجہ؟ کیا نعوذ باللہ وہ کافر تھا؟ نعوذ باللہ, ہرگز نہیں. اتنی بڑا جرم تھا, دیکھیں ذرا مرنے والا ہے کون؟ صحابی ہے. کتنا بڑا درجہ ہے, کیونکہ صحابی کہتے ہیں بڑا شرف ہے, اعزاز ہے واللہ. لیکن دنیا کی تنگی یا کسی وجہ سے بھی قرض لینا پڑا, قرض لے لیا ہے لیکن ادائیگی نہیں ہو سکی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کس شخص پر قرض ہے, ادائیگی نہیں ہو سکی. فرمایا صلوا علی صاحبکم, آپ نماز پڑھو. صحابہ کو منع نہیں کیا, تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ ہے اس کا قرض, آپ نماز پڑھیے. دیکھیں بھائی چارگی کے دیکھیں آپ, اگرچہ کوئی اور صحابی پڑھ لیتا نماز جنازہ, لیکن 2 دینار کی وجہ سے اس صحابی کے نماز جنازہ کوئی اور پڑھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, اور اس خیر سے محروم ہو جائے جو میرے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی فجر کی اذان کے بعد, فجر کی نماز کے بعد. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہاں ہے جس نے ذمہ لیا ہے, کیا ادائیگی کی ہے قرض کی کہ نہیں؟ دیکھیں اہمیت, دیکھیں آپ ذرا, اگلے دن بھی ہو سکتا تھا, بعد میں بھی ہو سکتا تھا, مہلت ہوتی تھی نا. آج جنازہ پڑا ہے, کل فجر کی نماز کے بعد, ظہر عصر بھی نہیں, پورا دن گزرا بھی نہیں ہے. یعنی آپ جب ذمہ لیا ہے تو اس وقت سے لے کے فجر تک آپ نے ابھی تک قرض کی ادائیگی کی ہے کیا نہیں کی ہے؟ کیونکہ جو صاحب الحق ہے اس کے حق کی ادائیگی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. وہ یہ خیر کا دروازہ ہے, لوگ قرض دیتے ہیں, اچھے لوگ ہیں, دل کے اچھے ہیں, مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن جانتے ہیں یہ اچھے لوگ کب رک جاتے ہیں اس خیر سے, یا رکنے کا سبب کوئی اور بن جاتا ہے اور یہ بیچارے خیر سے رک جاتے ہیں. کہتے ہیں یار لوگ واپس ہی نہیں کرتے, دیتے تو ہی ہم, لوگ واپس ہی نہیں کرتے. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ بھی اس میں شامل ہے. بعض لوگ ہیں کہتے ہیں یار بڑے نوازی ہیں, اللہ غفور الرحیم ہے. بشک اللہ غفور الرحیم, کسی نے کہا اللہ غفور الرحیم نہیں ہے, لیکن یہ کسی نے کہا ہے کہ آپ قرض کی ادائیگی کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کرتے ہیں, تصویف کرتے رہتے ہیں, وقت گزر جاتا ہے, موت اچانک سامنے آ جاتی ہے, پھر انسان کچھ کر بھی نہیں پاتا. دیکھیں انسان کی زندگی کے جو معاملات ہیں یہ جھنجھٹیں ختم نہیں ہونے والی, وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی ضروریات بھی بڑھتی رہتی ہیں. دیکھیں شادی سے پہلے کیا خرچ ہے آپ کا, کتنا ہے؟ شادی کے بعد کتنا ہو جاتا ہے؟ یقیناً زیادہ ہے کہ نہیں؟ دگنا نہ کرے آپ, کچھ زیادہ کر دیں. بچہ پیدا ہو گیا ایک, کم یا زیادہ؟ 2 بچے اور زیادہ, زیادہ بچے اور زیادہ, یہی ہوتا ہے نا. تو انسان اپنے ایک طریقہ اور راستہ بنا لے. قرض یا تو لینا نہیں ہے, اگر ضرورت پڑ جائے تو جائز ہے لینا, بلکہ جو قرض دینے والا ہے اس کے لیے یہی خوشخبری کافی ہے کہ قرض دینے والے کو آدھا, اس قرض کا آدھا جو ہے صدقہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ اس نے صدقہ دیا ہے. آپ نے 1000 قرض میں دیا, 500 صدقہ ہو گیا آپ کا, جبکہ آپ کو واپس کتنے ملے گا؟ پورا ملے گا. سبحان اللہ, کتنا خیر ہے. آپ نے 10000 دیے ہیں, 5000 کیا ہے؟ سوچ سکتے ہیں 500 صدقہ میں کسی کو دیا ہے؟ یوں ہاتھ کامتے ہیں, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی, ایسا ہوتا ہے نا. آپ کے نام اعمال میں 5000 کا صدقہ لکھ دیا گیا, کس بندے نے 5000 کا صدقہ دیا ہے, واپس آپ نے 10000 پورے لیے ہیں, 5000 کا نقصان ہوا ہے آپ کو. سبحان اللہ, دیکھنے کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس لیے دینے والے بھی کنجوسی نہ کریں, جو دے سکتے ہیں وہ دیں, بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دیں. اگر آپ کو یہ صدقہ کا اجر چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دیں. جو اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں پھر وہ ہاتھ تنگ بھی نہیں کرتے, دل کو بڑا رکھتے ہیں اور اپنے بھائی کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں. بہت بہت بڑی بات ہے, یاد رکھنا. جو بھائی آپ سے قرض لیتا ہے اسے تنگی ہوتی ہے اس لیے قرض لیتا ہے, ضرورت ہوتی ہے اسے. آپ جب قرض دیں اسے اس کے لیے دعا بھی کیا کریں, اور ایک خاص فرشتہ اللہ مقرر کر دے جو کہے گا آمین, اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس کی تنگی بھی دور کر دے. آپ کیا پتا آپ کا کون سی تنگی کب کیسے دور ہوتی ہے, پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیں مسئلہ تنگی صرف پیسوں کا نہیں ہوتا, انسان کی زندگی بعض اوقات پیسہ ہوتا ہے لیکن کسی اور جگہ پہ تنگی ہوتی ہے, وہ ختم نہیں ہوتی. اس میں وہ سوچتا ہے کہ یہاں پر یہ تنگی کیسے ختم ہوگی. وہ کسی میں صدقہ دیتا ہے, اس کی دعا بھی کرتا ہے. پیسے کے ساتھ دعا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کی تنگی آسان کر دے, مشکل آسان کر دے. دل سے دعا نکلتی ہے, فرشتہ امین کہتے ہیں, تنگی آپ کی دور ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہاں سے کیسے ہو گیا ہے. ذرا کر کے دیکھیں ذرا, سبحان اللہ. واپس آتے ہیں, پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بفتنت القبر و بعذاب القبر و نعیمہ. اب موت کی بات ہو چکی ہے, اب وقت اب بات ہو رہی ہے قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب اور ثواب کے تعلق سے. فیؤمنون, ایمان رکھتے ہیں. کون ایمان رکھتے ہیں, کس کی بات ہو رہی ہے؟ شروع سے میں نے کہا ہے اہل السنہ والجماعت, جس کے ہم عقیدہ بیان کر رہے ہیں. اہل بدعت ایسے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. اس لیے یؤمنون میں کون شامل ہے یا کون مراد ہے؟ اہل السنۃ والجماعت. فیؤمنون بفتنۃ القبر, فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو, قبر کے فتنہ پر ایمان رکھتے ہیں. وہ بھی عذاب القبر و نعیم ہی, اور قبر کا عذاب اور قبر کا نعیم, تین چیزیں ہیں یاد رکھیں. قبر کے تعلق سے تین چیزیں ہیں, کون سی ہیں؟ الایمان. کیا ہو گیا, نیند آ رہی ہے, کیا ہو گیا؟ الایمان بفتنۃ القبر ایک, عذاب القبر دو, نعیم القبر تین. یہ تین چیزیں ہیں. فتنہ سے مراد شیخ صاحب فرماتے ہیں آزمائش ہے, امتحان ہے, اور اس سے مراد میت سے جو سوال کیے جاتے ہیں مرنے کے بعد, جب اسے دفن کیا جاتا ہے قبر میں, اس کے رب کے تعلق سے, اس کے دین کے تعلق سے, اور اس کے نبی کے تعلق سے علیہ الصلاۃ والسلام. اور یؤمنون, جس میں ابھی عرض کیا ہے کہ ضمیر جو ہے یہ واپس پلٹتا ہے سنت جماعت کی طرف. سنت جماعت جو ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں قبر کے فتنے اور آزمائش پر. کوئی ایمان رکھتے ہیں اہل سنت جماعت, کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے کتاب اور سنت میں. کتاب میں, قرآن مجید میں. اب ہم دلائل بیان کر رہے ہیں قبر کے فتنے اور عذاب اور نعیم کے تعلق سے. اہل سنت جماعت کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے قرآن اور سنت میں. تو قرآن مجید میں سے جو دلائل ہیں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 میں, 27 میں, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ الى آخر الآیۃ. اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے, ثابت قدم عطا فرماتا ہے کن لوگوں کو؟ الذین آمنوا, ایمان والوں کو. بالقول الثابت, ثابت قول سے. فی الحیاۃ الدنیا, دنیا میں, وفی الآخر اور آخرت میں. یہ جو آیت ہے اس کا تعلق ہے فتنۃ القبر, قبر کی آزمائش و فتنہ کے تعلق سے. اس کی دلیل کما ثبت فی الصحیحین, جیسے کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد فتنۃ القبر ہے. سنت میں جو دلائل ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں بہت زیادہ ہیں, کہ انسان کا قبر میں, انسان کی آزمائش ہوگی قبر میں, امتحان ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس فتنے کے تعلق سے. جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری مسلم میں، انہ قد اوحی الی، مجھ پر وحی کی گئی ہے، انکم تفتنون فی قبورکم، کہ تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان ہوگا قبروں میں، تمہاری قبروں میں، مثل او قریب من فتنة الدجال، دجال فتنے کی مثل یا اس سے قریب فتنہ ہوگا قبر میں. واضح الفاظ ہیں، تفتنون فی قبورکم، قبر میں امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی. اور ہم سب جانتے ہیں، سب فرماتے ہیں جو دجال کا فتنہ سب سے عظیم، سب سے بڑا فتنہ ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے قیامت تک، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کے قیامت تک دجال کے فتنے سے کوئی بڑھ کر فتنہ نہیں ہے، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. پھر شیخ فرماتے رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم کس طریقے سے دجال کے فتنے سے ہم نے نمٹنا ہے، اور ہمیں یہ بھی تعلیم دی، یہ بھی خبر دی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دجال کے کیا اوصاف ہیں، کیسے پہچانا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اتنی دقیق وصف ہے دجال کا صحیح احادیث میں، اور ان اوصاف کو دیکھ کر ہم پہچان بھی سکتے ہیں اور مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس فتنے کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. جب آپ پہچان لیں گے تو پھر معاملہ آسان ہو جاتا ہے. معاملہ اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے جب جو پہچان نہیں سکتے، جو علم نہیں رکھتے، یا جن کا ایمان کمزور ہو. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری بھی آزمائش ہوگی تمہارے قبروں میں دجال کے فتنے کے قریب یا مثل. تو دجال کے فتنے جو جب ثابت ہے تو وہ قبر کے فتنے کیوں ثابت نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ انسان جو ہے قبر میں اسے سوال کیا جاتا ہے اور اسے آزمایا جاتا ہے، جبکہ اگر وہ جواب نہ دے سکے یا اگر وہ صحیح جواب دینا چاہتے ہو، صرف ایک ہی راستہ ہے اس کا کہ وہ صحیح اور مضبوط عقیدے کی بنیاد پر ہو اور عامل صالح پر ہو. دیکھیں مسیح دجال کا فتنہ ہو یا قبر کا فتنہ ہو، وہاں پر ایک چیز کام کرے گی آپ کی، یہ دنیا کی ٹیکنالوجی کام نہیں آئے گی وہاں پہ. دنیا میں جتنے آپ نے علم حاصل کیا کوئی کام نہیں آئے گا، آپ کا ایمان ہے اور عمل صالح ہے. جتنے زیادہ مضبوط ایمان ہوگا اتنی ہی ان بڑے فتنوں میں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. جتنا آپ کا ایمان و عمل صالح کمزور ہوگا اتنی ہی آپ ناکامی کے زیادہ قریب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ جملہ، فاما الفتنۃ فان الناس یفتنون فی قبورہم، فتنہ کی مراد یہ ہے کہ لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جائیں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اب یہاں سے میت پر جو فتنہ ہوتا ہے، جو آزمائش ہوتی ہے قبر میں، اس کا آغاز کیا ہے. ناس لوگوں سے مراد، دیکھیں جملہ کیا ہے، فاما الفتنۃ فان الناس یفتنون فی قبورہم، جب فتنے کی بات آزمائش کی ہم کرتے ہیں قبر کے تعلق سے، تو لوگوں کو ان کی قبروں میں آزمایا جائے گا. تو لوگوں سے کیا مراد ہے، بڑی پیاری علمی بات ہے، شاید آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، کیا سب آزمائے جائیں گے، یہ سوال سب سے ہوں گے. ناس میں لفظ عام ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں الناس، کلمۃ الناس عام ہے، اور مصنف کے ظاہر کلام میں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں سب شامل ہیں، یہاں تک کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، مرابطین جو چوکیداری کرتے ہیں مسلمان کے ملک کے بارڈر پر، اور غیر مکلف چھوٹے بچے اور پاگل بھی شامل ہیں کہ ان کو بھی قبروں میں آزمایا جائے گا. ظاہر یہ لگتا ہے لفظ سے, لیکن اس میں تفصیل ہے. دیکھیں, الناس یفتنون فی قبورہم, ایسا ہے نا. اب علمی بات دیکھیں ذرا, کیا سب لوگ شامل ہیں یا قبر کے آزمائش اور سوال, آزمائش سے جو سوال کریں گے تفصیل آگے, منکر نکیر کے ابھی آگے آگے فرشتے آئیں گے, کیا ان کی صفات ہیں, کیسے فرشتے ہوں گے, پھر کیا انہوں نے پوچھنا ہے. لیکن اسے کہتے ہیں آزمائش, امتحان. یہ جو امتحان سب سے لیا جائے گا قبر میں, ہر مرنے والے انسان سے, یہ کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں, اگر ہیں تو دلیل کیا ہے, سوال یہ ہے. کمال اس میں نہیں کہ ہم یہ جاننے کے ہیں یا نہیں, کمال اس میں کہ دلیل ہونی چاہیے نا, کیونکہ لفظ تو عام ہے سب کے. انسان مرتا ہے اور قبر میں اسے اس کا امتحان ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اب فلان اور فلان ہے, یہ اس قسم کے جو لوگ انسان ہیں ان سے سوال نہیں ہوگا یا آزمائش نہیں ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں وفی هذا تفصیل, اسی میں تفصیل ہے. فنقول نمبر ایک, الانبیاء فلا تشملهم الفتنہ, فتنہ میں شامل نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں آزمایا نہیں جائے گا, کی وجہ کیا ہے؟ وذلك لوجه, دلیل دیکھیں, اس کے دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ, ان الانبیاء افضل من الشہداء, انبیاء کا درجہ شہداء سے افضل ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شہید کے تعلق سے کہ فتنے, قبر فتنے سے اسے بچایا جائے گا. وقال کفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة اخرجه النسائي وصححه الألباني. کفى ببارقة السيوف, کافی ہے آزمائش کے لیے بارقة السيوف, جو چمک ہوتی ہے نا تلواروں کی, اس کے سر پر یہ کافی فتنہ ہے, یعنی وہ ڈٹا رہا ہے میدان جہاد میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں, یہاں تک کہ یہ تلوار نے اس کے ٹکڑے کر دیے, وہ لک راستے میں مر گیا ہے, اس کے قدم ڈگمگائے نہیں, تو کیا یہ اس کے لیے آزمائش کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور کیا اسے آزمائش لی جائے کہ بندہ ایمان پر مرا ہے؟ تو شہداء جو ہیں, شہید جو ہیں, وہ آزمائش سے بچیں گے. اور انبیاء کا درجہ شہداء سے افضل ہے, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شہید ہیں, جو انبیاء سے کم درجے میں ہیں, ان کو تو نہیں آزمایا جائے گا قبر میں, لیکن انبیاء کو آزمایا جائے گا قبر میں؟ ممکن نہیں ہے. دوسری بات جو اس سے بڑی دلیل ہے سبحان اللہ, یہ ہے کہ ان الانبیاء یسأل عنہم, انبیاء کے بارے میں سوال ہوگا, من نبیک, یہ ہوگا نا, تو جن کے بارے میں سوال ہوگا کیا ان سے بھی آزمایا جائے گا کیا؟ تو ناممکن ہے. کتنی علمی بات, پیاری بات ہے, دیکھیں سبحان اللہ. فَيُقَالُ الْمَيْتُ مَنْ نَبِيُّكَ, میت سے سوال کیا جائے گا تمہارا نبی کون ہے. فَهُمْ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ, ان سے سوال کیا جائے گا. وَلَيْسُوا مَسْئُولِينَ, نہ کہ ان سے سوال کیا جائے گا, یعنی ان کے تعلق سے سوال کیا جائے گا, نہ کہ ان سے سوال کیا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ اُوحِيَ إِلَيَّ, مجھے وحی کے ذریعے خبر ملی ہے, وحی کی گئی ہے, اَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ, کہ تمہاری آزمائش ہوگی تمہاری قبروں میں. اور یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے ہے, وہ خود رسول اس میں علیہ الصلوۃ والسلام داخل نہیں ہے. تو پہلے قسم کے لوگ جو عذاب کے فتنے سے مستثنا ہیں, کون ہیں؟ الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. دلائل کیا ہے؟ دو وجوہات, ایک تو شہید, کفا ببارقۃ السیوف علی رأسہ فتنہ, کہ تلوار کی چمک جو ہے وہ اس کے سر پر جب آئی تو وہی اس کے لیے کافی فتنہ ہے, کافی آزمائش ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا ہے تو اس میں بھی اس کی کامیابی, قبر کے سوال سے بھی بچ گیا ہے. پھر دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ انبیاء کا درجہ شہداء سے افضل ہے. جب شہداء سے نہیں پوچھا جائے گا, قبر کا آزمائش نہیں ہوگی, تو پھر انبیاء من باب اولا ہے. دوسری قسم ہے الصدیقون, جو صدیق ہیں, ان سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دلیل کس سے اونچا ہے؟ شہداء سے اونچا ہے. انبیاء صدیقین شہداء تیسرے نمبر پہ ہے سبحان اللہ. تو صدیقین کا درجہ جب شہداء سے بڑا ہے اور افضل ہے, تو پھر ان سے بھی نہیں سوال کیا جائے گا. اگر شہداء سے نہیں سوال کیا جائے گا, فتنہ نہیں ہوگا, تو پھر فصدقون من باب اولا ہے. اور صدیق وصف یہ ہے جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں مصدق و صادق، یہ صفت ہے اس کی، تو اس کے سچائی کو اس کی دنیا میں ہی پرکھ لیا گیا ہے، اس لیے اس کی آزمائش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آزمائش اس سے لی جاتی ہے جس میں شک و شبہ ہو کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اگر اسے سچ ثابت ہو جائے تو پھر اس کی آزمائش کی ضرورت نہیں پڑتی. اور بعض علماء کے قول بھی کہ صدقین سے بھی سوال ہوگا لعموم الادلہ، واللہ اعلم، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے شہداء پھر صدقین اور انبیاء، تو یعنی شیخ صاحب کے نزدیک یہ قول راجح سمجھا گیا ہے کہ صدقین بھی اس فتنے سے مستثنا ہیں. تیسرے نمبر پہ جن سے جو قبر کے فتنے سے مستثنا ہیں، الشہداء، بارک اللہ فیک، الشہداء یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کیا ہے، ان سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا سچ جو ہے ان کے ایمان اور جہاد سے ظاہر ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے خریدے مومنوں میں سے ان کی جانیں، واموالهم، ان کے مال بھی، بان لهم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے. خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے؟ لین دین ہوتا ہے نا، تو ان کی جان و مال اللہ تعالیٰ لے لیا اور ان کے کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ جنت دی ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فیقتلون ویقتل، فیقتلون ویقتلون، وہ قتل بھی کرتے ہیں اور قتل بھی ہو جاتے ہیں، الى آخر الآیا. دوسری دلیل سورۃ آل عمران آیت نمبر 169 میں، 169 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ان ربهم يرزقون. یہ کبھی نہ سمجھیں کہ جو قتل اللہ تعالیٰ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. اور شیخ صالح زمبر اس میں پیاری بات فرماتے ہیں، ایک علمی بات ہے، یہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور ان کو مشکل کشا مانتے ہیں، یا اپنی حاجتیں ان کو پیش کرتے اور سامنے رکھتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو کسی شخص موحد نے اسے کہا کیوں تم ان سے مانگتے ہو؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ مشکل کشا یہ دیتے ہیں. اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں، عند ربهم یرزقون یا یرزقون، وہ رزق دیتے ہیں، رزق ان کو دیا جاتا ہے مرنے کے بعد، دیا جاتا ہے نا، وہ خود رزق کے محتاج ہے. جو خود محتاج ہو تو کسی اور کو کیا دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور حدیث میں شمس رحمہ اللہ، کفا ببارقۃ السیوف علی رأسی فتنہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس حدیث میں جو مرابط ہے، جو چوکیداری کرتا ہے اسلام و مالک کی، جب وہ مر جاتا ہے تو پھر وہ فتنے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کا سچ واضح ہو جاتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے جو میدان جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مار دیا جاتا، قتل کیا جاتا ہے، یہ بھی اس جیسا ہے بلکہ اس سے بڑے درجے میں ہے، کیونکہ وہ ایک شخص ایک چوکیداری کر ایک جگہ پہ ہے، دوسرے شخص خود جاتا ہے میدان جنگ میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ وہ خود گیا ہے اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہے اس کا سامنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے. اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کا ایمان جو سچا ہے. چوتھے نمبر پہ المرابطون، یہی ہیں رباط کرنے والے، جو چوکی داری کرنے والے ہیں، ان کا بھی فتنہ، آزمائش نہیں ہوگی قبر میں. صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ، پیاری حدیث ہے، ایک دن اور رات 24 گھنٹے کا رباط چوکی داری جو ہے وہ ایک مہینے کے روزے اور قیام سے بہتر ہے. وہ امات اور اگر مر جاتا ہے، جرا علیہ عملہ الذی کان یعملہ، اس کا وہی عمل جاری کیا جائے گا جو وہ کیا کرتا تھا، وہ اجریا علیہ رزقہ و من الفتان، اور اس کا رزق بھی جاری کر دیا جائے گا اور فتنے سے بچا لیا جائے گا. فتنے سے مراد کیا ہے؟ قبر کا فتنہ، قبر کی آزمائش، دیکھیں کتنی چیزیں ہیں. اس نے صرف اگر 24 گھنٹے اس نے چوکی داری کی اللہ کے راستے میں, مسلمان کے دین, جان, مال, خون, عزت کی حفاظت کرتے کرتے اجر کتنا ہے؟ ایک دن کا, ایک مہینے کا صیام اور قیام. اس لیے بھائی بعض بھائی ایک سوال بھی کر رہے تھے کہ بعض اوقات فجر کے بعد درس ہوتا ہے, پھر ہم نے اشراق کی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے, پھر اگر ہم درس پہ جاتے تو اشراق کی نماز چھوٹ جاتی ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ یاد اس میں قاعدہ یاد رکھیں, عبادات جب ہم تقسیم کرتے ہیں ایک قسم یہ بھی ہے, ایک عبادت ذاتی ہے, ایک متعدی ہے. ذاتی جو آپ کے حد تک محصور ہے, متعدی جس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے. اگر وقت کم ہو جائے اور دونوں میں سے ایک کرنا پڑے تو کون سا کرنا چاہیے, متعدی یا ذاتی؟ متعدی. کیوں؟ کیونکہ جو ذاتی ہے اس کا صرف اجر آپ کے حد تک محصور ہے, جو متعدی ہے اس کا اجر آپ کو نہیں ملے گا. متعدی کا آپ کو پہلے ملے گا, پھر اس کا جو دوسری طرف وہ ہے لوگوں کے لیے جو اس میں خیر ہے اس میں بھی آپ کو اجر ملے گا, تو اس میں دگنا اجر ہے. اس لیے امام احمد رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا, کیا میں صلاۃ القیام رات میں پڑھتا رہوں یا طالب العلم کے لیے وقت نکالوں؟ میں دو چیزیں, یا تو صلاۃ العلم پڑھ سکتا ہوں تو علم کے لیے وقت کم ہو جاتا ہے دن میں. فرمایا طالب علم جو ہے وہ زیادہ حق. کیوں؟ کیونکہ جب نماز پڑھتا تو اپنے لیے پڑھتا ہے, لیکن جب طالب علم ہے متعدی ہے کہ نہیں, خود بھی عمل کرے گا اور دوسروں کو بھی پہنچائے گا. تو اس لیے آپ یاد رکھیں ہمیشہ ہونا کیا چاہیے, الجمع بین الحسنین, قاعدہ یہ ہے. دو بھلائیاں ہیں, دونوں کو جمع کر سکتے ہیں تو دونوں پہ عمل کریں, اگر دونوں پہ نہ کیا جا سکے تو جو متعدی ہے اسے مقدم کیا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیں صیام اور قیام ہے, ایک مہینے کا گھر میں کرنا ہے, یا ایک دن اور رات رباط فی سبیل اللہ کرنا ہے, چوکی داری کرنی ہے. کیا افضل ہے یہ رباط فی سبیل اللہ؟ ٹھیک ہے نا, نہیں اچھا ملے گا کیا؟ رات کا صیام اور قیام آپ کو 24 گھنٹے میں مل گیا ہے, پھر اگر وفات ہو جاتی ہے تو جو آپ نیک عمل کر رہے تھے وہ جاری رہے گا قیامت کے دن تک, اس کا اجر مسلسل جاری رہے گا کیونکہ آپ اسی خیر میں آپ کی وفات ہوئی ہے. اور پھر اس کے ساتھ وہ اجر علیہ رزق ہو, اور اس کا رزق بھی جاری کر دیا جائے گا, خیر مسلسل اسے حاصل ہوتا رہے گا. وہ سب سے بڑی بات وہ امن الفتن, فتنے سے بچا لیا جائے گا, بچ جائے گا. پانچویں نمبر پہ جو لوگ مستثنا ہیں قبر کے فتنے سے, الصغار والمجانین, چھوٹے بچے اور پاگل جو ہے, کیا آزمائش ہوگی کہ نہیں ہوگی, قبر میں امتحان ہوگا کہ نہیں؟ بعض علماء نے یہ کہا ہے, شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی آزمائش ہوگی قبروں میں, کیونکہ عموم میں داخل ہیں, کیونکہ اگر زندگی میں ان سے تکلیف ساقط ہو گئی ہے تو مرنے کے بعد معاملہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے دنیا سے. لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا, نہ ہی ان سے سوال ہو قبر میں, کیونکہ وہ غیر مکلف ہیں, جب غیر مکلف ہیں ان پر کوئی حساب نہیں ہے, اور جس کا حساب نہیں یعنی گناہ ثواب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, اور اگر کوئی غلطی بھی کر ہے تو ان کے پھر دنیا میں یعنی سزا نہیں دی جاتی, تو ان کے لیے صرف ثواب ہی ہے. اگر نیک عمل کرتے ہیں تو ان کو ثواب دیا جاتا ہے, اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو ان کی پھر سزا نہیں ہوتی. بہرحال شیخ بعثی رحمہ اللہ غالباً یہ اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ بچے اور پاگل جو ہے یہ بھی مستثنا ہیں قبر کے آزمائش سے. ارشاد صاحب فرماتے ہیں الناس سے مراد یعنی جو فتنے سے یا قبر کی آزمائش سے بچیں گے, پانچ قسم کے لوگ ہیں. کون ہیں؟ الانبیاء والصدیقون والشہداء والمرابطون ومن لا عقل له کالمجانین والصبیان. انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, مرابطون جو چوکی داری کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, اور جو بے عقل ہیں جیسا کہ پاگل اور بچے, یہ شامل نہیں ہیں. پھر تنبیہ کے لوگوں کے تین قسمیں ہیں, مومن ہیں, خالص مومن, دوسرے قسم کے منافق ہیں, اور ان دونوں قسم میں سے ان دونوں قسم کے لوگوں سے آزمائش ہو گئی قبر میں. جو تیسرے قسم کے لوگ کافر جو ہیں تو ان کے فطرے میں اختلاف ہے, اور ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بات کی ترجیح دی ہے کہ کافروں کو بھی قبر میں آزمایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا, یعنی کافر اس میں شامل ہے, جبکہ بعض علماء نے کہا کہ اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ کافر ہے تو اس میں کیا آزمایا جائے گا, لیکن یہ قول راجح ہے کہ ان کو بھی آزمایا جائے گا. کہ سابق امتوں سے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہیں پہ رکھتے ہیں, اگلے درس میں یہیں سے درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ, کافی وقت ہو گیا ہے. شیخ صفر باسم رحمہ اللہ کیا سابقہ امتوں سے سوال ہوگا کہ نہیں, اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.